ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ دن رات مسلسل ہم پر جاری و ساری ہے بقول حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، آسمان کے ستاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، بارش کے قطروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، صحرا کے ریت کے ذرات کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شمار کرنا مشکل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک ایک نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، آدمی کے لیے اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نفسے کے فیرو می رود ممید حیات است، و چون بر می آید مفر ذات، پس در ہر نفسے دو نعمت موجود و بر ہر نعمت شکر واجب۔ ہر وہ سانس جو اندر جاتی ہے آدمی کی زندگی کو بڑھانے کا کام کرتی ہے، اور جب وہ باہر آتی ہے تو آدمی کے لیے گویا مسرت اور جو ہے فرحت کا باعث ہوتی ہے۔ سانس اگر اندر ہی رک جائے نا تو آدمی کی یہ گھٹ جاتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے۔ اس لیے اس کا جانا جہاں اس کی زندگی کو بڑھاتا ہے، نکلنا اس کے لیے فرحت کا باعث ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر سانس کے اندر دو نعمتیں موجود اور ہر نعمت پر شکر واجب۔ حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے باری تعالیٰ نے فرمایا تھا، اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھرانے والو، یا خود حضرت داؤد کو خطاب ہے کہ داؤد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب شکر کریں گے تو یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا۔ گویا آدمی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر و عاجز۔ اللہ تعالی کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان سے پوچھو کہ ایک ایسی نعمت ہے، اس کے لیے معلوم نہیں حاصل کرنے کے واسطے کیا کیا تدبیریں کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں صرف لڑکیاں ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں صرف لڑکے ہی دیتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکی اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بانج رکھتے ہیں بغیر اولاد کا۔ یہ تو اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالی کی ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے تو میری گرفت اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کیا ہے؟ ایک تو زبانی شکر ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے یوں کہے کہ اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی نسبت سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کریں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ حج یا عمرے کے لیے گئے اور وہاں سے جب واپس ہوئے تو اپنے ملنے والوں، دوست احباب اور اعزاء اور اقارب کے لیے کچھ ہدایا بھی لے کر کے آئے. وہاں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے لیے بھی آپ نے سوچا کہ بھئی ان کے پیچھے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ان کے لیے بھی کچھ لے جانا چاہیے. چنانچہ آپ نے یوں سوچا کہ ایک شاندار عربی رومال امام صاحب کے لیے لے جاؤں تاکہ وہ خطبے کے وقت اپنے سر پر امامے کے طور پر باندھے یا ڈالے، میرے لیے بھی بائی سے ثواب ہوگا. چنانچہ آپ ایک عمدہ قسم کا بڑا قیمتی رومال ان کے لیے لے کر کے آئے. واپسی میں جب لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آئے، امام صاحب بھی آئے، آپ نے ان کو ہدیہ پیش کیا، انہوں نے بہت شاندار انداز میں آپ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس سفر عمرہ کو قبول فرماوے، نفقات کا نعم البدل عطا فرمائے، اور بہت کچھ دعائیں دی. لیکن ظاہر ہے کہ خالی زبانی شکریہ کے لیے آپ یہ رومال نہیں لائے تھے، آپ تو ایک خاص مقصد کے لیے لائے ہیں. آپ نے سوچا کہ آج پہلا جمعہ ہے، امام صاحب میرے والا رومال ہی سر پر باندھ کر کے انشاءاللہ آج خطبہ دینے کے لیے آئیں گے. آپ بھی اپنی عادت کے خلاف پہلے سے جا کر پہلی صف میں بالکل امام صاحب کے آگے کی جگہ میں بیٹھ گئے. امام صاحب جب آئے تو دیکھا کہ نہ تو ان کے سر پر وہ رومال امامے کے طور پر بندھا ہوا ہے نہ رکھا ہوا ہے. آپ کو مایوسی تو ہوئی لیکن بہرحال آپ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اس جمعہ کو نہیں آئندہ جمعہ کو صحیح. دوسری جمعہ کو بھی آپ نے انتظار کیا لیکن دوسری جمعہ کو بھی آپ کو مایوسی ہوئی. پھر تیسری جمعہ کو جب نہیں دیکھا تو آپ نے انتظار کرنا ہی چھوڑ دیا. اسی ضرورت سے آپ کا بچہ بھی چونکہ ان کے پاس پڑھتا ہے، کبھی اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. گھر میں جب داخل ہوئے تو دروازے میں وہاں بالکل داخل ہوتے ہی وہ رومال وہاں بچھا ہوا تھا. آپ جب یہ منظر دیکھیں گے تو دل محسوس کر رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ ایسے آدمی کو میں نے ہدیہ دیا، یہ توبہ کر لیں گے، آئندہ کبھی ایسا ہدیہ ان کو نہیں دیں گے. یہ ہے قدردانی اور ناقدری. سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی جو نعمت دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم ان کو خوب جو ہے تیار کر کے دنیا کی دولت ان کے ذریعے سے حاصل کریں، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نسبت سے ہم پر بہت کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں عائد کی. کچھ ذمہ داریاں تو وہ ہیں جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، چنانچہ ان اولاد کے کھانے پینے کی ذمہ داری، پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری، رہنے سہنے کی ذمہ داری کہ ان کے لیے بھائی لباس کا انتظام کرو اور کھانے کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو. یہ تین ضرورتیں ایک ہر جاندار کو پیش آتی ہیں. اس حیثیت سے آپ اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں. اور آج کل تو دیکھا جائے تو دنیا کا ہر آدمی صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں ہے اور کوئی کام نہیں، اس کی زندگی کا گویا دوسرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. یہی ایک مقصد ہے یا اپنے ماتحتوں کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے اور ان کے رہنے سہنے کے لیے انتظام کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو ذمہ داریاں ہم اولاد کی ادا کر رہے ہیں ہم ہی ادا کر رہے ہیں یا دنیا میں اور لوگ بھی ہیں، اور انسان بھی ہیں، ہم جیسے مسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہیں، आपके इस बारबाडोस के अंदर जो है आप गैर मुस्लिमों को देखेंगे, वो भी अपनी औलाद के लिए इन सारी चीजों का इंतजाम करते हैं। ये कोई आपकी खुसूसियत नहीं हुई, और फिर इंसान की क्या, बल्कि हवा में उड़ने वाला परिंदा और जंगल में रहने वाला दरिंदा, वो भी अपनी औलाद की इन जरूरतों का इंतजाम करता है। इस एतबार से ये कोई हमारी खुसूसियत नहीं हुई, हमारी सता और हमारा मकाम और दर्जा और हमारा लेवल इन जानवरों से ऊंचा नहीं हुआ। हम जैसे अपनी औलाद की और अपने माताओं की इन जरूरतों को पूरा करते हैं, ये जानवर भी पूरा करते हैं। फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? हमें हमारी औलाद जहाँ एक जानदार है, और जानदार होने की हैसियत से उसकी ये तीनों जरूरतें हैं, वही वो एक इंसान भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया की दूसरी मखलूकात के ऊपर बड़ी फजीलत अता फरमाई, उसको अशरफुल मखलूकात बनाया। वलकद करमना बनी आदम, कुरान में बारी ताला ने फरमाया कि हमने इंसानों को बहुत इज्जत और ऊंचा मकाम अता फरमाया दूसरी मखलूकात के मुकाबले। कुछ इंसानी औसाफ हैं जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए, तो हमें अपनी औलाद की जहाँ वो जरूरतें पूरी करनी है, वह उनको एक इंसान बनाने के लिए जिन कमालात और अवसाफ की जरूरत है, वो भी उनके अंदर पैदा करने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। और जहाँ हमारी औलाद इंसान है, वहाँ मुसलमान भी है। अल्लाह ने ईमान की दौलत भी अता फरमाई, और ईमान की निस्बत से इससे भी आगे के कुछ तकाजे हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर और उनके ऊपर लाजिम किए हैं। हमें अपनी औलाद को उन ईमानी तकाजों के से आगाह करना है, और उनको पूरा करने की उनमें सलाहियत पैदा हो, उसके लिए हमें उन पर मेहनत करनी है, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना है। कुरान पाक में बारी ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहल लदीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, तुम अपनी जात को और अपने घर के मालों को मातहतों को जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदुहन नास वल हिजारा, आगे बारी ताला जहन्नम की उस आग की कैफियत बयान करते हैं कि वो कैसी है। उसका ईंधन जो है इंसान और पत्थर है। दुनिया की आग का ईंधन तो लकड़ियां हैं, उसके जरिए से वो जलाई और धोकी जाती है, रोशन की जाती है, लेकिन जहन्नम की आग का ईंधन इंसान है और पत्थर है। और फिर कोई यूं सोचे कि मैं वहां से भागकर अपने आप को बचा लूंगा, आगे बारी ताला फरमाते हैं अलैहा मलाइकतुन ज़िलालुन शिदाद, उस पर उस निगरानी के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बहुत सख्त मिजाज और बड़े जो है अपने इसमें बहुत सख्त हैं, अक्खड़ मिजाज, वो जर्रा बराबर भी रियायत करने वाले नहीं। कोई कहे कि वही दुनिया में कुछ ले दे के भी काम चला लेते थे, वहां कुछ ले दे के काम, ला यासून अल्लाह फी मा अमर हूं बलाया अल्लाह ताला ने जिस काम का हुक्म दिया है उसमें जर्रा बराबर भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसी को करते, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो गोया हमें अपनी औलाद की निस्बत से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हम खुद को भी और अपने मातहतों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। कैसे बचाएंगे भाई? चुनांचे इस आयत करीमा की जो तफसीर और तशरी हजरात साहबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से नकल की गई है, उसका खुलासा यह है कि शरीयत के जो अहकाम हैं वो दो तरह के हैं। अवामिर यानी वो बातें जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कामों को करने का हुक्म दिया गया है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जकात दो, हज करो और दूसरे काम, फराइज जिसको कहते हैं अवामिर। اور دوسرے کام ہے نواہی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. تو عوامر سے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان سے خود بھی واقفیت حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے کیا کریں، واقف کریں. اور واقف ہونے کے بعد، جانکاری حاصل کرنے کے بعد، خود بھی اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل کرنے کا عادی بنائیں. مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا، تو اب نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، اس سے ہم خود بھی واقفیت حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کے طریقے سے کیا کریں، واقف کریں. اور دوسرے نمبر پر ہم خود بھی نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کے ادا کرنے کا عادی بنائیں. دیکھو، یہ نماز سکھائیں گے ہم اولاد کو، یہ تو ہوئی تعلیم، اور نماز پڑھنے کا عادی بنائیں گے تو یہ ہوئی تربیت. نماز ایک تو سکھانا ہوتا ہے، آپ بچوں کو بتلائیں گے کہ بیٹا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، جس طرح نماز کی پوری ترتیب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کو سکھلائیں گے. سیکھ چکنے کے بعد جب ہم مسجد میں آئیں گے تو اس وقت بیٹے کو وہ کہیں، بیٹا چلو تم بھی میرے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر وضربوہم علیہا اذا بلغوا عشرا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. گویا اپنے ساتھ لانا ہے مسجد، 5 سال کا ہوتا ہے تو لے کر آتا ہے مسجد کے اندر، جو نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ دوسروں کو نماز پڑھنے دیتا ہے. اور جب شریعت نے کہا جب بڑا ہو تب لے کر کیا ہو، تو اس وقت کوئی جان نہیں دیتا. تو یہاں گویا اس کو اپنے ساتھ لاؤ. کب تک لاؤ؟ اتنی مدت تک لاؤ کہ اب آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اب میرا بیٹا نماز کا ایسا پابند بن گیا کہ اب میں اپنے ساتھ لاؤں یا نہ لاؤں، وہ خود اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، تو اب نماز پڑھے گا. تو آپ کی یہ ذمہ داری کیا ہوئی؟ پوری ہوئی. یہ تعلیم اور تربیت، ہم تعلیم و تربیت دو لفظ بولتے رہتے ہیں، لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو سکھائی جاتی ہے باقاعدہ، اس کو اس کی اتنی پریکٹس کرائی جائے، اتنی پریکٹس کرائی جائے کہ بس وہ اس کے رگ و ریشے میں، اس کے اندر سرایت کر جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، نواہی، ان سے واقفیت حاصل کریں. بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، شراب نہیں پینا ہے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے خود بھی واقف ہوں، اپنی اولاد کو بھی واقف کریں، ان کو بتلائیں کہ بیٹا یہ یہ کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ ان کاموں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر آگے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی اتنا بچائیں کہ وہ اس سے بچنے کے کیا ہو جائیں، عادی ہو جائیں، پھر وہ اس کے قریب جانے کا نام نہ لیں. یہ ہے اس کی تربیت. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں، شریعت کے عوامر سے واقفیت حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کا اولاد کو عادی بنایا جائے. اب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ خود ہی شریعت کے وہ کام جن کو کرنا ہے آدمی، اب باپ ہی واقف نہیں ہے، باپ واقف نہیں تو اولاد کو کیا بتائے گا، اور پھر خود ہی نہیں کرتا تو اولاد کیسے اس کے عادی بنے. یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مکتب اور مدرسوں کے یہ سلسلے قائم کیے ہیں، جس میں بچپن سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، وہاں شریعت کے ان احکام سے ان بچوں کو واقف کیا جاتا ہے، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور کھانے پینے کے آداب کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، ये सारी बातें बतलाई जाती, लेकिन भाई बतलाई तो जाएगी मदरसे में। असातिज़ा जो हैं पढ़ाने वाले, उनका एहसान है कि वो मेहनत करके ये सारी चीजें बच्चे को सिखलाते हैं, लेकिन अमल करने के लिए तो आपका घर है। खाने के आदाब उस्ताद ने बच्चे को बतलाए कि खाने से पहले हाथ धोना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, दाएं हाथ से खाना है, अपने सामने से खाना है, ये सब कुछ। लेकिन खाएगा कहाँ? खाएगा मदरसे में नहीं, खाएगा कहाँ? घर में। आप अपने साथ लेकर के बैठेंगे, आपको देखना है कि ये बच्चा उसको खाने का जो तरीका बतलाया गया है उसके मुताबिक खा रहा है या नहीं। तो हकीकत तो यह है कि ये औलाद के तरबियत का मसला इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार किए हुए। हम दुनिया को कमाने के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं कि हमारी औलाद क्या कर रही है, वो किसकी सोबत में उठ बैठ रही है। सुबह जब बच्चा बेदार होता है ना, उसके उठने का वक्त होता, उससे पहले ही बाप तो जा चुका होता है अपनी ड्यूटी के ऊपर, अपनी तिजारत के ऊपर, अपने कामकाज पर। और शाम को देर से जब बाप आएगा तो बच्चा तो सो चुका है। सुबह उठा कब, क्या किया, किसकी सोबत में रहा, क्या सीखा, बाप को कुछ मालूम है। तरबियत ऐसे नहीं होती। तरबियत के लिए आदमी को जो है अपना खून जो है पानी करना पड़ता है, औलाद की पूरी निगरानी करनी पड़ती है। हमारे अदर शेख मौलाना ज़करिया साहब नवर अल्लाह मर्तदहु ने आप बीती के अंदर लिखा है कि उनके वालिद बुजुर्गवार जो हजरत मौलाना हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास थे, हजरत मौलाना मोहम्मद यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इलियास साहब के बड़े भाई, हजरत मौलाना इलियास साहब की तरबियत भी उन्होंने ही की और हजरत शेख की तरबियत भी उन्होंने ही की। हजरत एक मरतबा मौलाना तलहा साहब ने दामत बरकात तुमने मुझे बतलाया कि वहां सहारनपुर में जब हजरत शेख मदरसे से घर आते थे तो वहां मदरसे की छत के ऊपर एक जगह वो है जहां से खड़े होकर मदरसे से निकलने वाला हजरत शेख के घर के जो है गली में घुसे वहां तक नजर आता है। तो कहा जब बचपन में हजरत शेख मदरसे से घर आते थे तो हजरत मारा यहिया साहब वहां खड़े रहकर देखते थे कि निकल करके वहां पहुंचे या नहीं। इतना ज्यादा है, यानी जर्रा बराबर भी उनकी तरफ से गफलत नहीं, हर मौके पर उनकी निगरानी है। हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में से थे, और हजरत गंगोई के चूंकि हजरत मौलाना यहिया साहब खादिम रहे थे तो हजरत गंगोई के तमाम बड़े बड़े खुलफा उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, और हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तकाजा होता था कि वो बार बार वहां रायपुर आवे। लेकिन हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वालिद एक ही जवाब देते थे कि ज़करिया की बेड़ी मेरे पांव में पड़ी हुई है, यानी गोया उसकी वजह से मैं घर से निकल। आज तो हमारे पांव में कोई बेड़ी नहीं है, बच्चे घर में 10 हैं, लेकिन कोई चीज हमारे रुकावट नहीं। हम वहां क्लब भी जाएंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, उन बच्चों की हमें कोई फिक्र ही नहीं, उनकी वजह से हमारे किसी काम में रुकावट नहीं। मैं तो मिसाल दिया करता हूँ कि हमारे देहातों में जो है औरतें भैंसें पालती हैं। क्या? भैंस पालती। भैंस जिस जमाने में दूध दे रही होती है, अगर उस जमाने में दूसरे गांव में रिश्तेदारों के अंदर कोई शादी है, घर के सब लोग जाएंगे, लेकिन वो औरत कहेगी मैं जाऊंगी तो वो दूध देना छोड़ देगी, ये भैंस मेरी दूध देना छोड़ देगी। गांव की रहने वाली एक औरत अपनी भैंस के खातिर सारी कुर्बानियां देती है, लेकिन हम अपनी औलाद के लिए कुछ करने के वास्ते तैयार, दुकान के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन औलाद के लिए। हाँ, यूं कहते हैं हम औलाद के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए मकान बना रहे हैं, उनके लिए दुकान कर रहे हैं और उनके लिए सारा इंतजाम। अरे भाई, हमें उनको जो है आखिरत आबाद करने के लिए उनकी भी और अपनी भी जो इंतजाम करना है वो तो करते हैं। हमारे गुजराती में बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब ઔલાદનું ભવિષ્ય બી તો જોવાનું નહીં. ભવિષ્ય યાને મુસ્તકબિલ, આઈંદા ક્યાં કરના. અરે ભાઈ હમ ભી કહેતે હૈ કે ઔલાદનું ભવિષ્ય જોવાનું, લેકિન આપ ભવિષ્ય યહાં 10 ફીટ કા ભવિષ્ય દેખતે હૈ ઓર હમ ઉસકે બાદ મરને કે બાદ જો જિંદગી આતી હૈ ઉસમે ઉનકો ક્યા મામલા પેશ આયેગા વો હમ દેખતે હૈ. ભવિષ્ય હી દેખને કી અગર બાત હૈ તો હમ ભી આપસે ઇત્તેફાક કરતે હૈ, લેકિન આપ એક મહદૂદ ચંદ જો ચંદ સાલો કા મસલા હૈ આપકે મરને કે બાદ વો ભી દુનિયા કે અંદર 20-25 સાલ ગુજાર કરકે મરેગા, વહાં તક કા આપ દેખતે હૈ. મરને કે બાદ જહાં કી હમેશા કી જિંદગી હૈ વહાં ઉસકો ક્યા હાલાત પેશ આયેંગે, આપકો ક્યા હાલાત પેશ આયેંગે. હમ ઉસકે લિયે કોઈ તૈયારી નહીં કરતે. હમને ચાહે અપની ઔલાદ કો અચ્છે સે અચ્છે કપડે પહેનાયે, અચ્છે સે અચ્છા ખાના ખિલાયા, શાનદાર મકાનો મેં આબાદ કિયા, લેકિન અગર ઉનકી તરબિયત નહીં કી હૈ યહી ઔલાદ કલ કો ખિયામત મેં અલ્લાહ કે હુઝૂર હમારા દામન પકડ કે કહેગી એ બારી તાલા મેરે અબ્બા ને મેરે ખાને કા ભી ઇંતજામ કિયા થા, મેરે રહેને કા ભી ઇંતજામ કિયા થા, મેરે લિબાસ કા ભી ઇંતજામ કિયા થા, લેકિન ઉસને મુજે યે નહીં બતલાયા કે તેરા ખુદા કૌન હૈ, ઉસકી ફરમાબરદારી તુજે કિસ તરહ કરની હૈ, તો અપની જિંદગી અલ્લાહ કી મરજી કે મુતાબિક કિસ તરહ ગુઝારેગા, વો તરીકા મુજે નહીં બતલાયા. આજ ગુનાહોં કી વજહ સે નાફરમાની કી વજહ સે આપ મુજે જહન્નમ મેં ભેજ રહે હૈ, ઇસકો ભી મેરે સાથ ભેજો, વો ભી લે જાયેગા, હમકો ભી લે જાયેગા. હકીકત તો યે હૈ કે ઔલાદ કે લિયે હમે અપને આપ કો જો હૈ મશગૂલ કરના હૈ, ઉનકી તરબિયત કા ઇંતજામ કરના હૈ. હમ ઉન હમારી નિગાહેં ઓર હમારી સોચ બહોત મહદૂદ હૈ, બહોત થોડી સી આગે કી દેખતે હૈ કે બસ મેરે મરને કે બાદ ઇસકા મકાન હૈ કે નહીં હૈ, કારોબાર હૈ કે નહીં હૈ, લેકિન યે મરેગા હમ મરેંગે મરને કે બાદ કે જો હાલાત પેશ આને વાલે ઉસમે જો ચીજ કામ આ સકતી ઉસકે લિયે હમને ઉસકો તૈયાર કિયા નહીં. કુરાન મેં હમેં ઇસી કી તરફ મુતવજ્જે કિયા ગયા હૈ, ઔલાદ કો અલ્લાહ કા મુતી ઓર ફરમા બરદાર બનાના હૈ. કુરાન મેં અલ્લાહ તઆલા ને વઈબાદુર રહમાન સૂરે ફુરકાન કે અંદર રહમાન કે જો બંદે હૈ ઉનકી કુછ ખૂબિયાં કમાલાત ઔસાફ બતલાયે, ઉનમે સે એક વસ્ફ યે બતલાયા વલ્લદીન યકુલુના રબ્બના હબ લના મિન અઝવાજના વ ઝુરિયાતના કુરતા આયુની વજાલના લિલ મુત્તકીના ઇમામા. એ વો ઓર યે લોગ કેના રહમાન કે બંદે અલ્લાહ કે હુઝૂર યે દુઆ કરતે હૈ કે અલ્લાહ હમારી બીબીઓ ઓર હમારી ઔલાદ કી તરફ સે હમે આંખો કી ઠંડક અતા ફરમા ઓર હમે નેક લોગો કા સરદાર ઓર બોસ બના. આંખો કી ઠંડક કા મતલબ ક્યા, ઇમામ બુખારી રહમતુલ્લાહ અલી ને ગાલિબન હઝરત હસન બસરી રહમતુલ્લાહ અલી કા કૌલ નકલ કિયા હૈ બુખારી શરીફ મેં, આદમી જબ અપની ઔલાદ કો દેખતા હૈ કે વો નેક હૈ અલ્લાહ કે અહકામ કો બજા લા રહી હૈ તો ઉસકી આંખેં ઠંડી હોતી હૈ, જી ખુશ હોતા હૈ, ગોયા તુ ઉનકો હમ અપના ફરમા બરદાર બના. ઓર જબ ઔલાદ નેક બનેગી તો ફિર હમ ભી નેક લોગો કે બોસ બનેંગે ને, વજલના લિલ મુત્તકીના ઇમામા, નેક લોગો કા સરદાર બના. અગર વો નેક નહીં બને તો ફિર હમ ક્યા બનેંગે. એક આદમી કી ઔલાદ બડી શરીર થી, એક મર્તબા ગુસ્સે મેં આકર કે વો કહેતા હૈ ગધો અપને બચ્ચો કો, તો બચ્ચે ક્યા કહેતે હૈ આપ ગધો કે બાપ હૈ. બાત તો સહી હૈ, જબ વો ગધે હૈ તો આપ ગધો કે બાપ હૈ, તો હમેં અપની ઔલાદ કો નેક બનાના હૈ, તો ઇસ કુરાન કી ઇસ દુઆ કે મુતાબિક વો નેક બનેગી તો હમ નેકો કે ક્યા બનેંગે, સરદાર બનેંગે. તો ઇસકે લિયે મહેનત કરની હૈ ઓર દેખો અપની ઔલાદ કી ઈમાન કી ફિક્ર કરના. હમ જિસ દૌર સે આપ ઓર હમ ગુઝર રહે ઇસમે તો ઈમાન કે લાલે પડ રહે. હઝરત અંબિયા અલી મુસલાત વ સલામ જિનકી જિંદગી કા મિશન લોગો કો ઈમાન કી દાવત દેના થા ઓર અલ્લાહ કે તરફ બુલાના થા, ઉનકો ભી અપની ઔલાદ કે મુતાલ્લિક કિતની ફિક્ર રહેતી થી. કુરાન પાક મે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ને હઝરત યાકૂબ અલા નબિયના વાલી સલાત વ સલામ કા મોત કા વાકિયા જ઼િક્ર કિયા હૈ. કુરાન મે બારી તઆલા ફરમાતે હૈ અમ કુન્તુમ શુહદા ઇદ હઝર યાકૂબ અલ મૌત, ક્યા જિસ વક્ત حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا تم موجود تھے؟ قرآن پاک اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ تھے. ظاہر ہے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نہ صحابہ. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کا قصہ ہے. باری تعالیٰ فرماتے تم نہیں تھے لیکن میں تھا. کیا ہوا بتاؤں؟ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ. جس وقت ان کی موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا. 12 بیٹے تھے. اور دیکھو ان کے اس سوال کو سننے سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ بھی ذرا جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت یعقوب ہیں کون. حضرت یعقوب یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے اور یہ بنو اسرائیل یہ سب انہی کی اولاد ہیں. اور ان کے والد کا نام ہے اسحاق اور وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. ان کے والد کا نام ہے حضرت ابراہیم و اللہ کے خلیل. سب نبیوں کے ابا ابو الانبیاء. حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی نسل سے آئے. اور ان کے چچا کون ہیں؟ حضرت اسماعیل. باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، چچا بھی نبی. یہ حضرت یعقوب. اور نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ تجارت ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہیں، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں. جو بچے نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور نبوت کا وہ گھرانہ جو کئی پشتوں سے، کئی پیڑیوں سے جس میں نبوت چل رہی ہے، تو گویا ایمان تو ان کے دل و دماغ میں، ان کی مزاج میں رچا بسا ہوگا. ان کو یہ ایمان کیا چیز ہے بتلانے کی ضرورت نہیں. جیسے بطخ کا بچہ ہوتا ہے اس کو تیرنا سکھلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پیدا ہوتے ہی تیرا بنا ہوا آتا ہے، پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اولاد جن کو حضرت یعقوب اپنی موت کے وقت بات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، وہ اولاد ہیں جو نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوئی، نبوت کے گھرانے میں پلی اور بڑی. اور ان 12 بچوں میں ایک بیٹا تو خود نبی ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام. پھر بھی حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے تو یہ ہے کہ کس کی عبادت کرو گے. بیٹوں نے بھی وہی جواب دیا جیسے خاندان کی اولاد کو دینا چاہیے. کیا کہا؟ قالو نعبد الہک، یا ابا جان آپ بے فکر رہیے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے زندگی بھر عبادت کی، آپ کا جو معبود رہا. الہ کا وہ الہ آبائے کا، اور جو آپ کے باپ دادوں کا معبود رہا. آپ کے باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. الہ واحدہ، وہی ایک اللہ، اسی کی ہم عبادت کریں گے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے احکام پر اپنا سر جھکائیں گے. تو دیکھو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نازل کیا. اللہ کا مقصد کیا تھا قرآن میں نازل کرنے سے؟ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق کیا فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے گی، اللہ کے حکم پر چلے گی یا نہیں چلے گی. یہ فکر، یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کھائے گی، کہاں رہے گی، کیا کاروبار کرے گی. آج تو یہی فکر ہمارے دل و دماغ پر سوال. اسی کے لیے ہم صبح اٹھتے ہیں، اسی میں شام ہو جاتی ہے اور زندگی اسی میں پوری گزر جاتی ہے. اور ہم پھر قبرستان پہنچ جاتے ہیں مرنے کے بعد، پھر اگر خیال آیا بھی تو اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہوتی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اولاد کے متعلق بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتی, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنے ماتحتوں کے متعلق اس کو قیامت کے روز سوال کیا جائے. ہماری اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, تم نے ان کو اللہ کی ذات سے واقف کیا تھا, اللہ کی صفات سے واقف کیا تھا, ایمان کیا ہے واقف کیا تھا, نماز سکھلائی تھی, نماز کا پابند بنایا تھا, اللہ کے احکام پر چلنے والا بنایا تھا, اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا بنایا تھا, محنت کی تھی اس کے لیے, یہ کل کو قیامت میں ہم سے سوال ہوگا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی پر گرفت ہوگی. اور ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم مرتے وقت اپنی اولاد کے لیے دکان چھوڑ کر کے جائیں, مکان چھوڑ کر کے جائیں, کاروبار چھوڑ کر کے جائیں, ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے اعلیٰ کیا تحفہ دے سکتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلا دیا, ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن, کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا. اگر ہم اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اچھے آداب سے ان کو آراستہ کرو, اچھے اخلاق سے آراستہ کرو. یہ سب سے اعلیٰ, یہ دنیا کی دولت یہ تو چند روز رہنے والی ہے. حضرت خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ جو ہے اردو کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں, وہ ایک رسالہ نکالتے تھے, اس میں انہوں نے خود واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ میں دلی کی جامع مسجد سے مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکل رہا تھا تو اس کی سیڑھیوں پر ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑی کا پیالہ لیے ہوئے وہ بھیک مانگ رہا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, اس آدمی کے چہرے کے نقوش سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی اونچے گھرانے کا آدمی ہے. کہا میں نے اس کو بھیک تو دی لیکن بعد میں نیچے اتر کر کے ٹھہر گیا, یہ آدمی کہاں جاتا ہے ذرا دیکھوں میں. سب لوگ چلے گئے, اب کسی کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں رہا, تو وہ بھی پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر کے جانے لگا. خواجہ صاحب فرماتے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا, دریائے جمنا کے کنارے پر کچھ جھونپڑیاں تھیں, ان میں سے ایک جھونپڑی میں وہ داخل ہوا, کہا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ گیا اور جا کر کے پھر سلام کر کے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا میں جو ہے سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کا نواسا ہوں. یہ دنیا کی دولت جو ہے وہ رہنے والی نہیں ہے, وہ تو ہم جائیں گے چھوڑ کے ہی جانا ہے, وہ ہمارے ساتھ تو ہمارے اعمال آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کی جائے, ان کو پڑھاؤ, عالم باعمل بناؤ. عمل کا بھی ہے, خالی عالم بنا لینا کافی نہیں, عالم بننے کے بعد وہ اپنے علموں پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں اس کا بھی جو ہے والد صاحب کو اہتمام کرنا ہے. اپنے اللہ کے نیک بندوں کے پاس پہنچائے تاکہ ان کی تربیت میں رہ کر کے اس علم پر عمل کرنے والے بنیں, اس کا بھی والدین کو اہتمام کرنا چاہیے. جب تک کہ ہیں ان چیزوں کا اہتمام کرو تاکہ یہ بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہو آخرت. اگر آپ نے علم دین پڑھایا ہے, نیک بنایا ہے, تو دنیا میں بھی آپ کی کیا کریں گے, خدمت کریں گے. اور اگر نیک نہیں بنایا ہے تو دنیا ہی کے اندر وہ ماں باپ کو کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہوں گے, آپ آسانی, وہ تو اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھے. ہمارے دوست ہیں قاری یوسف بھولا صاحب, وہ خود واقعہ سناتے ہیں امریکہ کا, کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے انتقال کے موقع پر میں ان کے جنازے میں حاضر ہوا تو دیکھا ان کے بچوں کو, وہ لوگ تو جنازے کی نماز میں صف لگا رہے ہیں اور وہ الگ کھڑے ہیں. میں نے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم کو تو نماز پڑھتے آتا نہیں, جب ہم نے سکھایا ہی نہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کیا کریں گے, نہ خدمت کریں گے نہ دعا کریں گے, اور پھر آخرت میں کس طرح, نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں. अगर दीन पढ़ाया है तो खिदमत भी करेंगे, राहत भी पहुंचाएंगे और आखिरत के अंदर भी काम आएंगे। जरूरत है इसकी तरफ में। दुनियावी उलूम पढ़ाने से मना नहीं करता, लेकिन आज इस जमाने में आप डॉक्टर भी बना सकते हैं, आलिम दीन दोनों काम का हो सकते हैं। नेक भी बनाओ, सब करो, दोनों काम करो, उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो करो। खाली दुनिया कमाने के लायक हो गया ये समझकर मुतमईन न हो जाओ। आजकल तो बस बाप इस पर खुश है, मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा, बहुत पढ़ चुका है, बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है, लेकिन दीनदार नहीं है। बकौल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहू के, बस जरा सा बेदीन हो गया है। कहते ऐसा ही हुआ, एक आदमी का इंतकाल हुआ, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने सारा जायजा लेकर के कहा, आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, जबान भी ठीक है, हाथ भी ठीक, बस जरा सी रूह निकल गई है, जरा सी रूह निकल गई है। वैसा है, जरा सा बेदीन हो गया। आप जरा सा बेदीन हो गया, बाकी क्या रहा? जरूरत है इस बात की कि औलाद को दीनदार बनाने के लिए हम मेहनत करें। अल्लाह ताला औलाद की इस नियामत की इस तरह कदर करने की हमें तौफीक दे, ऐसी औलाद बना करके जाओ जो आपके लिए कुछ करे। हमारे हजरत एक वाकया सुनाते थे, एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे, उन्होंने देखा, ख्वाब में देखा, उन्होंने वहां कब्रिस्तान वालों को कुछ सवाब के लिए पढ़ करके सवाब भेजा था, वो सब उसको वहाँ सवाब जो तकसीम किया जा रहा है वो सब लेने के लिए आए। एक मुर्दा था, वो अपनी जगह पर रहा, पूछा उससे, भाई तुम ये लोग क्या है और तुम क्यों हटे हुए? कहा कि ये जो इशारे सवाब किया गया तो बांटा जा रहा है, जैसे बच्चों को शीरीनी तकसीम करते हैं ना, तो बच्चे दौड़ करके आते हैं लेने के लिए। कहा वहाँ फलाना आदमी का, उसका तो एक बेटा है, हाफिज कुरान है, रोजाना कुरान पढ़ करके उसको बख्शता है, उसको जरूरत नहीं है। तो हकीकत तो यह है कि हम अपने औलाद की जो इस तरह तरबियत करेंगे तो दुनिया में भी कारामद होगी और आखिरत के अंदर भी कारामद होगी। अल्लाह तबरक तआला औलाद की इस नेमत की हकीकी कदरदानी की हमको तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।